العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس کے سلسلے سے سال گزشتہ بھی گفتگو کی گئی تھی اور اس آیت کے توسط سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا وہ معرفت امام تھا لیکن گفتگو صرف لفظ معرفت پر ہوئی تھی اور معرفت امام تک بات نہیں پہنچ سکی تھی انشاءاللہ اس عشرے میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اس آیت کے حوالے سے وہ باتیں جو امامت کے سلسلے میں اس آیہ کریمہ میں بیان کی گئی ہیں ان پر کچھ گفتگو ہو. دیکھتے ہیں کہ توفیقات الہی کتنا شامل حال رہتی ہے اور کتنی گفتگو ہو سکتی ہے. بات معرفت امام کی ہے, گفتگو معرفت امام پر ہے. معرفت کے معنی ہے پہچاننا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کیوں حاصل کریں. یہ ایک بنیادی سوال ہے, اور اس کے جواب میں وہ گزشتہ 10 تقاریر ہیں کہ جو سال گزشتہ کی گئی تھیں. میں چند جملوں کی حد تک بات کو مرتبط کرنا چاہتا ہوں اس سوال سے, اور پھر گفتگو شروع ہو. سوال یہ ہے کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے, اور کیا وجہ ہے کہ ہم امام کو پہچانیں. اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ضروری ہیں, بیان کی گئی ہیں اور بیان ہوتی ہیں. میں صرف ایک حدیث کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں, جو حدیث سال گزشتہ بھی دوران گفتگو آئی تھی, اور وہ خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فقرہ تھا, اور اسی سے میں پھر آغاز کر کے بات کو مرتبط کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفو فاذا عرفوه عبدوه واذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا یعنی عبادت من سوا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ لوگ اسے پہچانے. اگر آپ کے ذہن میں سال گزشتہ کی گفتگو ہے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ لوگ اسے پہچانے. کنتو کنزم مخفیہ فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, پروردگار عالم کا ارشاد کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اور یہ حدیث امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں, اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرمائیے. اور یہاں پر جو لیعبدون کہا گیا ہے اس میں بھی علماء نے, مفسرین نے تفسیر کی احادیث کی روشنی میں کہ ای لیعرفون, میں نے لوگوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ مجھے پہچانے. اور خود ایک یہ مستقل موضوع ہے جس پر میں نے غالباً اب سے 8-9 سال پہلے گفتگو کی تھی اسی شارجہ میں، کہ پروردگار عالم نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، کیوں پیدا کیا پروردگار عالم نے ہمیں. کیا یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم آخر کیوں پیدا کیے گئے؟ اس کے جواب میں یہی حدیث کام آتی ہے کہ الا لیعرفو، جیسا امام نے فرمایا کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفو، کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے. تو ہماری خلقت کا سبب ہے کہ ہم پروردگار کی معرفت حاصل کریں. یہاں تک بات بالکل 2-2-4 اور گزشتہ تقاریر کا خلاصہ ہے کہ ہماری خلقت کا کل مقصد یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کو پہچانیں، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، دوسرا کوئی مقصد ہماری خلقت کا نہیں ہے. اور جو اہداف بیان کیے جاتے ہیں علم کے لیے، رحمت کے لیے، عبادت کے لیے، یہ سارے وہ اہداف ہیں کہ جو ہم کو اس مقصد آخر اور ہدف آخری تک پہنچاتے ہیں جو معرفت پروردگار ہے. ورنہ اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں لیکن پروردگار عالم کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی تو ان عبادتوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہم دوسرے کام انجام دے رہے ہیں لیکن خدا سے قریب نہیں ہو پا رہے، اس کی معرفت نہیں حاصل ہو رہی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں اور امام حسین سے قریب نہیں ہو پا رہے تو فائدہ کیا ہے؟ بھئی ہماری مجالس کوئی رسم و رواج تو نہیں ہے، ہم اس کے قائل تو نہیں ہیں کہ وجدنا آبانا ہاکذا یفعلون، جیسا قرآن مجید نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا تم کیوں بتوں کی پرستش کرتے ہو تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا ہے. اور یہ ایک مجلس کا موضوع انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، وجدنا آبانا ہاکذا یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا ہے. مجلس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے باپ دادا کو کرتا پایا ہے لہٰذا ہمیں مجلس کرنا ہے، نہیں. مجلس ہم اس لیے نہیں، اب یہ بات آ گئی دلوف زرز کروں، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری پرانی روایت ہے، مجلس ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں پہچانے کہ ہم مجلس کرتے ہیں، نہیں، مجلس اس لیے کرتے ہیں کہ مجلس ہماری زندگی کی ضرورت ہے. مجلس حسین اس لیے برپا کی جاتی ہے کہ یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے. بھئی جس طریقے سے ہمارے لیے پانی ضروری ہے، جس طریقے سے ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، یا یوں کہوں جس طریقے سے ہمارے لیے ہوا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہماری روح کی زندگی کے لیے مجلس حسین ضروری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ کوئی روایتی طریقہ تو نہیں ہے، یہ کوئی روایتی انداز تو نہیں ہے. جو چیزیں روایتی ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہیں، لیکن یہ عجب سا طریقہ ہے. جتنا زمانہ بہتا چلا جاتا ہے اتنی مجلس حسین میں اور رونق پیدا ہوتی جاتی ہے. زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہے لیکن مجلس حسین کو فسود عقیدہ نہ کہا گیا، مجلس حسین کو کوئی پرانی چیز نہ کہا گیا، بلکہ یہی نہیں، میرے عزیزوں بات بڑھ رہی ہے، میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، یہی نہیں کہ آپ مجلس حسین کرتے ہیں، آپ تو کرتے ہیں مجلس حسین. جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ اس پر رشک کرتے ہیں. جو اس دولت سے مالا مال نہیں ہے، جن کے نصیب میں یہ دولت نہیں ہے، میں جملوں کے زیادہ کیا واضح کروں آپ کے سامنے، آپ پہلے نظر ہیں، جن کے نصیب میں یہ دولت نہیں ہے وہ اس پر رش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے حسد کرتے ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. اچھا ورنہ آپ خود بتائیے پریشانی کیا ہے، بات آگے نہ بڑھ جائے، پریشانی کیا ہے آخر؟ دیکھیں آپ، ایک جگہ ہے، مسجد ہے، ایک چھوٹی بڑی جو بھی جگہ ہے، یہ یہاں پر لوگ آ کر کے جمع ہوئے، ایک گھنٹہ مجلس پڑھی گئی، کچھ دیر ماتم مجلس مرثیہ سلام، دو گھنٹہ ڈھائی گھنٹے کا پروگرام ہوا، لوگ چلے گئے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے اس سے پریشانی کیا ہے؟ بہت سی جگہ لوگ جمع ہوتے، کتنے میلے لگتے ہیں، کتنا کیا ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے، ہندوستان نہ جانے کتنے میلے لگا کرتے ہیں، ٹرینیں فل رہتی ہیں، جانے کا راستہ نہیں ہے، عجب مصیبت ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آنے والے آئے جمع ہوئے چلے گئے۔ لیکن یہ اجتماع ان اجتماعات کے جیسا نہیں ہے۔ آئے کتنے عرس ہوتے ہیں، کتنے نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ اجتماع ان کے جیسا نہیں ہے۔ اگر یہ ان کے جیسا اجتماع ہوتا تو دشمن کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ بھئی ابھی آپ نے سنا کہیں حادثہ ہو گیا، جب حادثہ ہوتا ہے سنتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم ہماری اہمیت تو ہے۔ مارا اسے جاتا ہے جو کچھ ہو، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے عقیدتاً یہ بات کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں، آپ کائنات کا تجزیہ کریں، آپ جائزہ لیں، جو کچھ ہوتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے۔ اب میں اس کا برس بیان کروں آپ کے سامنے، جو کچھ ہوتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے، جن کمبختوں کا وجود و عدم مساوی ہو، جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، ان کے مرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پولنگ ہے، اسے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ خود سوچیں اس بات کو کہ اگر کسی کوئی مخالفت کر رہا ہے اس کے معنی وہ شخص کچھ ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں اگر مبالغہ نہ ہو، پوری تاریخ اسلام میں جتنا ہمیں مارا گیا ہے کسی کو نہیں مارا گیا، جتنا ہمیں قتل کیا گیا ہے کسی کو نہیں کیا گیا، ہولوکاسٹ کا ڈھونگ رچاتے رہے رچانے والے، جتنا ہم قتل کیے گئے ہیں کوئی نہیں کیا گیا، اور آج پوری کائنات میں جتنا ہمارا وقار ہے کسی کا نہیں ہے۔ پوری کائنات میں، پوری ذمہ داری سر کر رہا ہوں، پوری کائنات عالم پر جتنا ہمارا وقار ہے کسی کا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری ذرا سی بدحالی ہمارے وقار کو مجروح کرے۔ یہ پہچاننے کا وقت ہے، اتنا سب کچھ شکستہ حالی کے باوجود پوری کائنات میں جو ہمارا وقار ہے کسی کا نہیں ہے۔ میں دلیل دوں آپ کے سامنے،
اور آپ خود محسوس کریں گے تمام مسلمین عالم کا اجتماع کہاں ہوتا ہے. شاید آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں, تمام مسلمین عالم کا اجتماع کہاں ہے؟ ایک ہی جگہ ہے جہاں حج سے حج کہتے ہیں. جا کر کے وہاں پر دیکھو کتنی قومیں سر بلند ہیں. صرف دو نظر آئیں گے آپ کو, ڈیڑھ. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا وقار ہے, یہ ہمارا وقار ہے جو بول رہا ہے اور سر چڑھ کے بول رہا ہے. کتنے دو تین برابر لوگ آتے ہیں اس ملک کے, لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں سے آئے کہاں چلے گئے. لیکن یہ چند ہزار ہیں جو پورے مکے اور مدینے پر چھائے ہیں. ہر انسان کی نظر انہی پر ہے. کیوں ہے؟ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ چھوڑیے, جانے دیجئے جیسے ہیں, کرتے ہیں مل سے کرنے دیجئے. کہانی تم نہیں جانتے, اگر اسی طریقے سے یہ کرتے رہے تو پھر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مجلسیں ہماری ضرورت ہیں, یہ مجلسیں ہماری روح کی ضرورت ہیں. ان کی وجہ سے ہماری روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے, ان کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے. اور یہی منا آپ دیکھ لیجئے جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں, ایک پریشانی ہے, ایک الجھن سے محرم آیا. اور کیوں رہے ایسا؟ چونکہ محرم باطل کے رخسار پر آج بھی تماشا ہے, اس لیے پریشانی ہے. جب تماشا پڑے گا درد تو ہوگا ہی. ان مجلسوں کا وقار ہمیں محفوظ کرنا چاہیے, اور جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ان مجلسوں کے لیے کریں. میں ہوں یا آپ ہو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری زندگی ہے. تو یہ کوئی روایتی انداز نہیں ہے یہ لوگ کرتے چلے ہم نہیں, نہیں, یہ مجلس ضرورت ہے. اور اسی مجلس سے آپ نے ایک مثل سنی ہوگی نا, سو سونار کی. پورا سال پروپیگنڈا ہوتا ہے شیعہ کے خلاف, یہ اور وہ, یہ اور وہ, یہ بھی دس, وہ دور. ایک دس دن سب کو غائب کر دیتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ انہیں مجلسوں کی برکت, انہیں مجلسوں کی برکت ہے. اسی کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں, اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے, یہ مجلسیں ہم یہاں آتے ہیں لہذا ضرورت ہے. اگر یہ اس کی وجہ سے ہم امام حسین سے قریب نہ ہو تو کیا فائدہ؟ یہ ہم برپا ہی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے قریب ہو جائیں. ایک گھنٹہ آ کے بیٹھتے اسی لیے ہیں تاکہ جوار حسین میں کچھ اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. بہرحال میرے عزیزوں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اسے پہچانے, اور یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں معرفت باری تعالیٰ کا. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش کی کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفو, پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ اسے پہچانے. اگر یہاں تک گفتگو آ گئی تو پروردگار کو پہچانے, اس کے لیے پیدا کیا گیا. یعنی معرفت الہی ہماری خلقت کا سبب, یہ ایک مقدمہ. خوب, ہم خدا کے لیے کے پہچاننے کے لیے پیدا کیے گئے, ہم کو پہچاننا ہے. یہ مائک لگایا گیا آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے, کر رہا ہے. ہم خدا کو پہچاننے کے لیے پیدا کیے گئے, ہماری ضرورت ہے, ہم پہچانیں گے. یہ ہماری خلقت کا سبب ہے. اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو بے سبب ہو گئے, کچھ نہ رہ گیا ہمارے وجود میں, بے ہدف ہو گئے, بے مقصد ہو گئے. اب دوسرا سوال, اب خدا کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ توجہ کیجیے گا, کیسے پہچانے پروردگار کو؟ بھئی آپ کسی انسان کو اگر پہچانتے ہیں تو دیکھ کے پہچانتے ہیں؟ فلاں انسان کو دیکھا پہچان لیا یہ کون ہے؟ کسی انسان کو آپ پہچانتے ہیں اس کا تذکرہ سن کے پہچانتے ہیں؟ اسی طرح تو پہچانتے ہیں کسی انسان کو. کچھ چیزوں کو آپ پہچانتے ہیں, چھو کے پہچان لیا, چک کے میر چھ گئی, چک کے پہچان, میں کہہ چکا ہوں پچھلے سال. لیکن پروردگار عالم وہ ہے جو ہماری کسی حس میں نہیں آتا, کسی سینس میں نہیں سماتا. وہ نہ دیکھنے کے قابل, نہ سننے کے قابل, نہ چھونے کے قابل, نہ چکھنے کے قابل, نہ سونے کے قابل, کچھ نہیں. حتیٰ وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا. تصور اس کا کیا جاتا ہے جس کے جیسی کوئی چیز ہو. آپ نے کبھی ایسی چیز کا تصور کیا جو کائنات میں ہے ہی نہیں؟ کہ جب ہے نہ تو تصور کیسے کریں گے اس کا؟ بولے کیا سوچ کے تصور کریں؟ اگر ہم نے 10 سر کا انسان تصور کیا تو کم از کم 1 سر کا انسان ہے تو، اسی 1 سر پر 9 سر اور لگا دیے 10 سر ہو گئے. لیکن اگر کوئی چیز کائنات میں وجود ہی نہیں رکھتی، اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اور ہم اس کے بارے میں تصور کریں، کیا سوال نہیں پیدا ہوتا؟ تصور میں آئے گا ہی نہیں وہ. تو جب اس نے کہہ دیا کہ لیسا کا مثل ہی شے، تو اس کا تصور کرے تو کیسے کرے؟ اور اگر کچھ سوچ بھی لیا، توجہ میرے عزیزو، اگر کچھ سوچ بھی لیا تو معصوم فرمائیں گے کلما توہ توہم تم ہو فہو مخلوق لکم مردود علیکم. اگر تم نے تباہم کر بھی لیا ہے پروردگار کا تو وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے. وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، اسے خدا نہیں کہتے. اب کیا کریں؟ پروردگار تجھے کیسے پہچانے؟ تو مجھ جیسا ہو نہیں سکتا، میں تجھ جیسا نہیں ہو سکتا. اب تجھے کیسے پہچانے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام کے جملے کیا ہیں؟ مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں اعرف اللہ باللہ، اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے سے. اب یہ کیسے پہچانے، کیسے معرفت حاصل ہو؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، کیسے معرفت حاصل ہو؟ یہ بھی کوئی معرفت ہے؟ ہم نے درخت کو دیکھا، کہا ہے کوئی اس کا پیدا کرنے والا، وہ کون ہے، کیسا ہے، کوئی ہے؟ ایک مبہم سا سوال ذہن میں ایجاد کر دیا، اسے خدا کہتے ہیں. لیکن اس خدا کی شان کیا ہے؟ وہ خدا ہے کیسا؟ اس کا علم کیسا ہے؟ اس کی شجاعت کیسی ہے؟ اس کا حسن کیسا ہے؟ اس کا عدل کیسا ہے؟ کچھ تو پتا چلے. اچھا کس سے پوچھے؟ جس سے پوچھیں گے وہ ہم جیسا. معلوم کس سے کرے خدا کے بارے میں؟ جس سے پوچھیں گے وہ ہم جیسا ہے. وہ کیا بتائے گا پروردگار کے بارے میں کہ پروردگار کیا ہے؟ اب کیا کریں؟ ہم پیدا کیے گئے معرفت کے لیے، اور معرفت میں مشکل یہ آئی. اب کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ بچتا ہے کہ کوئی ایسا ہو، توجہ میرے عزیزو، کوئی ایسا ہو جو خدا کو پہچانتا ہو ہم اسے پہچانتے ہو، کوئی ایسا ہو جو خدا کو پہچانتا ہو اور ہم اسے پہچان سکیں. جتنا ممکن ہے، جتنا ممکن ہے ہم اسے پہچان سکیں، کوئی ایسا ہونا چاہیے. اس کے بغیر معرفت ممکن نہیں ہے. قیلا یبن رسول اللہ ما معرفت اللہ. میں جو سوال میں آپ کے سامنے ایجاد کر رہا ہوں، جو مشکل، جو پرابلم یہاں پر آ رہی ہے، اس کو اس وقت بھی محسوس کیا گیا جب امام حسین نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا علیہ اعلی الطاعت والکرم. تو پوچھنے والے پوچھا فرزند رسول، یہ بتائیے کہ معرفت خدا ہے کیا؟ معرفت خدا کیا ہے؟ قیل فما معرفت اللہ، یہ بتائیے کہ معرفت اللہ کیا چیز ہے؟ تو امام نے اس انسان کے دل کے درد کو محسوس کیا، سمجھ گئے امام کہ یہ کس جگہ پر گفتگو کر رہا ہے اور کہنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے. جو سوال اس کے ذہن میں ایجاد ہوا کہ وہ ہمارے سامنے آنے کی شے نہیں، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، اسے پہچانے کیسے؟ اب اگر امام جو بھی کہیں گے یہ فوراً سوال کرے گا. امام نے معرفت بھرا جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم. توجہ فرمائیے گا کہ معرفت اللہ، اب اس کا ترجمہ زیادہ نہ کروائیے کہ مجھ سے یہ بات خراب ہو جائے. معرفت اللہ، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کے معنی کیا ہے؟ کہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا معرفت خدا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. نے محسوس کیا کہ معرفت امام کی ضرورت کیوں ہے، معرفت امام کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہاں تک بات آئی ہے کہ معرفت امام اس لیے ضروری ہے کہ معرفت امام واحد راستہ ہے معرفت خدا کے لیے. اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں خدا تک جانے کے لیے. جتنے ادعا ہیں، جتنے دعوے ہیں، سب باطل ہیں. کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان معرفت پروردگار تک پہنچ جائے سوائے ان 14 کے توسط سے. اس پر قرآن مجید کی بہت سی دلیلیں ہیں جو بیان کی جا سکتی، لیکن میرا موضوع چونکہ یہاں پر اس وقت یہ نہیں ہے، میں صرف ایک دو باتیں کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ پھر بات رکی رہ جائے گی اسی جگہ پر. ہم اگر پروردگار کو پہچانتے ہیں، پہچاننا چاہیں گے، تو مخلوقات کے ذریعے سے پہچانیں گے. لیکن جب امام معرفت اللہ پر گفتگو کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو اپنی ذات پر اپنی ذات کے ذریعے سے نشاندہی کرتا ہے. بتا استدل علیک، میں تیرے ذریعے سے تجھ پر دلیل لاتا ہوں. بتا عرفتو کو، میں نے تیرے ذریعے سے تجھے پہچانا ہے. وانت دللتنی علیک، اور تو نے خود میری رہنمائی اپنی طرف کی ہے. لولا انت لم ادری ما انت، اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ جانتا کہ تو کون ہے. دیکھ رہے اس معرفت کو؟ یہ جملے میں نے آپ کے سامنے ارشاد، آپ کے سامنے امام کے جو ارشاد فرما رہے ہیں امام، اسے آپ دیکھ رہے ہیں کیسی معرفت ہے. بتا استدل علیک، بتا عرفتک، تیرے ذریعے سے تجھے. اس میں کہیں تذکرہ مخلوق کا ہے؟ ہم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ درخت کو دیکھا پیدا کرنے والا، آسمان کو دیکھا پیدا کرنے والا، زمین کو دیکھا پیدا کرنے والا. ہم ایک واسطے سے جا رہے ہیں، لیکن وہ جہاں گفتگو کر رہے ہیں وہاں واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو عجیب و غریب ارشاد ہے کہ الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، آثار میں تردد کرنا دوری کا باعث ہے، قرب کا نہیں. ہم اگر آثار الہی میں دیکھیں تو ہمارے قرب خدا پیدا ہوتا ہے، اور وہ اگر آثار الہی میں کو دیکھیں تو وہاں بعد ہے، قرب نہیں ہے. یہ کون سی معرفت ہے؟ کس منزل پر ہے امام، اور کہاں گفتگو ہو رہی ہے؟ اور جو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے تجھ کو تجھی سے پہچانا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ عجیب سی گفتگو، اب اس کو آپ کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ ایسی گفتگو ہے. آپ دیکھیے، ایک ہو کا سناٹا ہے، کوئی نہیں ہے سوائے ذات واجب کے، یہ صرف فرض عقلی ہے، فرض وجود نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں، صرف فرض عقلی ہے کہ صرف خدا اور کوئی نہیں. ایک مخلوق پیدا ہوئی پروردگار سے، کائنات میں کچھ نہیں ہے، نہ زمین نہ زمان نہ فلک نہ ملک نہ شجر نہ حجر نہ فضا نہ خلا نہ جن نہ انس، کچھ نہیں کائنات کے اندر. تصور کریں آپ عقلی، کیا منظر ہوگا، صرف خدا اور کچھ نہیں، اور ایک مخلوق پیدا ہوئی. اب یہ مخلوق خدا کو پہچانے گی تو کس کے ذریعے سے خدا کو پہچانے؟ توجہ کریں، اب یہ مخلوق کس کے ذریعے سے خدا کو پہچانے؟ بھئی کوئی ذریعہ ہو تو پہچانے، کوئی ذریعہ ہو تو پہچانے، کچھ ہی نہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ زمین پہلے ہے ہم بعد میں ہیں، آسمان پہلے ہے ہم بعد میں ہیں، درخت پہلے ہیں ہم بعد میں ہیں، ماں باپ پہلے ہیں ہم بعد میں ہیں، ہم نے آنکھ کھولی تو زمین دیکھی، ہم نے آنکھ کھولی تو آسمان دیکھا، مخلوقات کو دیکھا، ان کے ذریعے سے اتر گئے، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو کچھ ہی نہیں۔ اب یہ عجب سی گفتگو ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی مصیبت ہے میرے عزیزوں، کہ جب وہ پیدا ہو رہے ہیں تو کچھ نہیں ہے سوائے ذات واجب کے، اب جب وہ پہچانیں گے تو کوئی واسطہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ واسطے کے نہ آنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ واسطہ ہے اور نہ آئے، نہیں نہیں، ٹیکنیکل مجبوری، واسطہ ہے نہیں جو درمیان میں آئے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ وسائل موجود ہیں، واسطے ہیں اور ان کو اگنور کیا گیا، نہیں نہیں، ہے نہیں کوئی واسطہ میں اور میرا پیدا کرنے والا۔ اور یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرا نور پیدا کیا۔ جیسے میں نے یہ کہا تو فوراً سامنے سے سوال آیا، بھائی سب آپ کی طرح سے موالی تو نہیں ہے جو سبحان اللہ کہہ کے سن لے؟ فوراً سب اس طرح تو نہیں فوراً سبحان اللہ کہہ کے سن لے، فوراً سوال آیا کیسے کہہ رہے ہیں آپ، احادیث تو بہت سی ہیں اول کی، مثلا کہ اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ النور، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ العقل۔ تو حدیثیں تو بہت سی ہیں اول کی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک اول میں نے کہا تھا، چار اول آپ نے سنا دیے، میں اپنے اول کا جواب بعد میں دوں گا، آپ ان چاروں کو جمع کریں، کون سا اول ہے؟ اگر پیغمبر کیا اول، ایک ہی چیز تو اول ہوگی، اس امام بارگاہ میں جو سب سے پہلے آیا کوئی ایک ہی تو ہوگا، کہ یہ بھی سب سے پہلے آئے اور وہ بھی سب سے پہلے آئے اور وہ بھی سب سے پہلے آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو ایک ہی کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، آپ نے خود چار بیان کر دیا اول ما، تو آپ ان چاروں کو جمع کریں، بتائیں کون سا اول ہے، ہم باتیں بتا دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے جواب تو دے دیا نقضی، لیکن حل کیا ہے؟ دشمن کو خاموش کرنا اور ہے، مسئلے کا حل بیان کرنا اور ہے۔ وہ جواب نقضی ہوتا ہے، جواب حلی ہے، جواب کیا ہے؟ جواب بالکل آسان ہے، مجھے نہیں معلوم میں نے بیان کیا کہ نہیں، آپ ذرا سا توجہ کریں، بات واضح ہو جائے گی۔ میں آپ سے کہوں، اس امام با اس مسجد میں، اب یہ تو ایک مسئلہ یہ بھی کہ مجلس مسجد میں ہو رہی ہے، اور احترام مسجد بہت سی چیزوں کو روک لیتا ہے، کیونکہ بہرحال بیت اللہ ہے، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے ہمارے کاندھوں پر۔ اس مسجد میں جو سب سے پہلے آیا وہ فلاں انسان تھا، آپ نے کہا ٹھیک، اس مسجد میں جو سب سے پہلے آیا وہ فلاں انسان تھا، آپ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یا وہ پہلے آئے گا یا یہ پہلے آئے گا، دو دیکھ ساتھ پہلے آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے جملے کو بدل دیا، اس مسجد میں جو سب سے پہلے آیا وہ باپ تھا، اس مسجد میں جو سب سے پہلے آیا وہ بیٹا تھا، اس مسجد میں جو سب سے پہلے آیا وہ بھائی تھا، اس مسجد میں جو سب سے پہلے آیا وہ شوہر تھا۔ جو میں نے اول بیان کیا، سب سے پہلے جو آیا وہ بھائی، سب سے پہلے جو آیا وہ بیٹا، سب سے پہلے جو آیا وہ باپ، سب سے پہلے جو آیا وہ دادا، سب سے پہلے جو آیا وہ پوتا، سب سے پہلے جو آیا وہ شوہر۔ کہا یہ ممکن ہے یہ سب سے پہلے آ جائیں؟ آپ نے کہا یہ تو ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ ہے کوئی آنے والا ایک، توجہ کیجیے گا، کوئی آنے والا ایک ہی ہے۔ ایک طرف سے دیکھا تو باپ دکھا، دوسری جانب سے دیکھا تو بیٹا دکھا، جب باپ کی طرف سے دیکھا تو یہ بیٹا تھا، جب بیٹے کی طرف سے دیکھا تو یہ باپ تھا، جب زوجہ کی طرف سے دیکھا تو یہ شوہر تھا، جب بھائی کی طرف سے دیکھا تو یہ بھائی تھا۔ آنے والا ایک ہے، اعتبار سے نام بدل رہے ہیں بھائی۔ پروردگار عالم کے بعد پیدا ہونے والی چیز کوئی ایک ہے، اعتبار سے نام بدلے، اسی کو عقل کہا گیا، اسی کو قلم کہا گیا، اسی کو نور کہا گیا، اسی کو روح کہا گیا۔ وہ تھا کیا؟ اس کی حقیقت میم ہے، میم دال تھی۔ صلوات محمد اور آل پہچان رہے، وہ آنے والا، پیدا ہونے والا کوئی ایک ہے جس کا نام اس میں گرامی میم ہے، میم دال۔ اچھا یہ تو ہمارے سرکار کا نام ہے، جی سرکار کا نام ہے، جو ایک ہے پروردگار سے پیدا ہونے والا، جو اول ہے پوری کائنات۔ جب اس نے لوگوں کی تقدیر لکھی تو قلم کہا گیا، جب اس کے ذریعے سے لوگوں میں عقل تقسیم ہوئی تو اسے عقل کہا گیا، جب اس کی روح کی وجہ سے لوگوں میں ارواح تقسیم ہوئی تو اسے روح کہا گیا، جب اس کے نور سے عالم منور ہوا تو اسے نور کہا گیا۔ ایک ہے لیکن اعتبار سے نام بدل رہے ہیں۔ بس جملہ سنیے، وہ ایک ہی ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا، توجہ میرے عزیزوں، وہ ایک ہی ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا۔ جب سمٹا تو ایک تھا، کھلا تو 14۔ جب اس اول ما خلق اللہ کو سمیٹ دیا جائے تو ایک نور ہے، اور جب اسی اول ما خلق اللہ کو پھیلا دیا جائے تو 14 نور ہیں۔ ان میں آپس میں زمانے کا بھی فرق نہیں ہے، زمانے کا فرق ہو تو کیسے ہو، زمانہ نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو زمانہ نہیں ہے، زمانہ نام ہے چاند اور سورج کی گردش کا، ابھی تو چاند سورج کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں تو زمانے کی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب جسے یہ پہچانتے ہیں جس خدا کو، وہ ہے جہاں واسطہ نہیں ہے، یعنی ان کی پوری کائنات میں اللہ ہو اللہ ہو کا ڈھونگ رچانے والوں، پوری کائنات میں اگر کوئی بلا فصل معرفت ہے، اگر پروردگار کی کوئی بلا فصل معرفت ہے تو یہی 14 انوار قدسیاں ہیں، باقی ان کا صدقہ ہے جو جتنا لے سکے لے۔ کائنات میں باقی ان کا صدقہ ہے، جو جتنا لے سکے لے لے، اور جتنے جس نے جتنا لیا اس کا اتنا مقام بڑھا۔ اب آپ نے پہچانا؟ اب میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، احادیث کس طریقے سے ساتھ دیتی ہیں؟ جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما تکاملت النبوۃ لنبی، توجہ میرے عزیزو، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہ کر لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی شرافت اور فضیلت کا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت کا جملہ ہے کہ نبی کیسے نبی بنے گا خدا کی معرفت سے، خدا کی معرفت کیسے ہوگی ان کے تحت کیسے؟ تو جو بھی وہاں تک جائے گا وہ انہی کے وسیلے سے جائے گا۔ اور اب معرفت امام اسی لیے ضروری ہے، اگر خدا کو پہچاننا ہے کسی کو تو پہلے آ کے امام کے دروازے پر زانو تہ کرے، پہچانے کہ یہ کون ہے پھر پہچانے کہ وہ کون ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے پہچانا کہ مجلس ہماری ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ نے پہچانا مجلس ہماری روح کی زندگی ہے کہ نہیں؟ کہاں ملے گی یہ چیزیں؟ یہ تو در آل محمد سے بنا میں مجلس مل جاتی ہیں۔ عمر لگتی ہے ان مطالب کو کشف کرنے میں، کتنے گونگ ہو جاتے ہیں مطلب میں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو مطالب تک پہنچ پاتے ہیں، پھر ان سے ان کے شاگرد لیتے ہیں، ان سے ان کے شاگرد مجھ جیسے لے کر کے ٹیپ کی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی حیثیت ایک ٹیپ ریکارڈ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، حوضہ علمیہ میں رہ کر کے ٹیپ کر لی چیزیں اپنے اندر اور لا کر کے یہاں پڑھن دبا دیا چلنے لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان مطالب تک پہنچے ہیں، ان مطالب تک انسان پہنچ جائے تو کائنات میں زیر و زبر کر دے۔ لو عرفتم اللہ حق معرفت، اگر تم پروردگار عالم کو حق کے معرفت سے پہچان لو تو سمندروں پر سفر کرنے لگو۔ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، آل محمد کے راستے پر چل کے کوئی خدا تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے ان مجلسوں کا تحفظ، اسی لیے ضروری ہے ان ایام عزا کا تحفظ، اور ہم جس طرح بھی تحفظ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، چاہے وقت دے کر کے ہو، چاہے جان دے کر کے ہو، چاہے مال دے کر کے ہو، جس طرح بھی ہم سے ممکن ہے ہمیں ان کو بچانا ہے۔ چونکہ یہ امام بارگاہیں، یہ فرش ازا اگر باقی ہے تو ہم باقی۔ آپ یقین رکھیں میرے عزیزوں، اگر یہ ختم ہو جائے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ انہی کی بقا ہماری بقا کا راز ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں۔ گزارش ہے کہ جہاں والنٹیئرز ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ الحمدللہ مسلسل کاوشوں زحمتوں کے بعد وہ مسائل کے جو بنیادی مسائل تھے امام بارگاہ کے حوالے سے، وہ حل ہو گئے جیسا کہ مجھ سے بتایا گیا ہے، اور اب السرنو بارگاہ امام حسین کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی بس یوں سمجھ لیں کہ ایک فیکٹری لگ گئی ہے ہمارے جنت میں جانے کے لیے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کا ایک درہم اس امام بارگاہ کے لیے خرچ ہو گیا تو جب تک وہ امام بارگاہ باقی ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، ثواب چلتا رہے گا۔ کیونکہ معمولی مسئلہ ہے، کون دیتا ہے؟ کون سب بینک ایسا ہے جو اتنا دے سکے؟ کسی کے پاس ہو تو دے، لہذا جس کو جتنا چاہیے وہ اس بارگاہ سے لے.
دوران میں آپ سے اعلان کر دیتا ہوں کہ صفائی کے سلسلے میں بہت درخواست کی جا رہی ہے, کل بہت شکایات ملی ہیں صفائی کے سلسلے میں. بعد میں جو حضرات یہاں پر ہوتے ہیں, بالخصوص پانی کے جو گلاسز ہیں, یہاں بالکل مسجد کے اندر نہ رکھیں, باہر اپنے ساتھ لے جائیں. پانی یہاں گرتا ہے اور یہاں نماز ہوتی ہے, لہٰذا اس کا خیال کریں اور باہر بالکل نہ کھڑے ہوں مجلس کے بعد, فوراً اپنے اپنے مقامات کی طرف تشریف لے جائیں برائے مہربانی. اور یہ جو فرمایا امام صاحب نے, آپ کے علم میں ہے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اسی سلسلے میں یہ آپ سے درخواست کی جا رہی ہے. اور گھروں کے سامنے جو گیٹس ہیں یہاں پر ہمارے تمام چاروں طرف, برائے مہربانی ان کے سامنے پارکنگ نہ کی جائے. پر محمد و آل محمد صلوات.
یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ بیچارے اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں لہذا کہتے ہیں. ورنہ کون سا ایسا انسان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی پارک کرنے سے عزاداروں کی توہین ہو سکتی ہے؟ کس کو یہ نہیں معلوم کسی کے دروازے پر شور کرنے سے عزادار بدنام ہو سکتے ہیں؟ کس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد کو خراب کرنے سے امام حسین کے دل پر چوٹ لگ سکتی ہے؟ سب جانتے ہیں, لیکن چونکہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کہنا, تذکر دیتے رہنا, لہذا دیتے ہیں, ورنہ تو ضرورت نہیں ہے. سب انشاءاللہ خود ہی ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو آپ نے محسوس کیا کہ اگر کسی کو معرفت پروردگار لینا ہے تو وہ امام کے دروازے سے مل سکتی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں. چاہے جہاں چلا جائے انسان, اگر معرفت لے گا صحیح معرفت خدا کی, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آنا پڑے گا. اور اب یہ بات واضح ہوئی کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے. اور میں جو گفتگو شروع کرنا چاہ رہا تھا پھر نہیں ہو سکی, انشاءاللہ کل. تو ایک باتیں ابھی اور ہے کہہ کر کے کل آپ کے سامنے گفتگو شروع ہوگی کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے. اسی لیے ضروری ہے, ابھی ہم نے پہچانا نہیں ہے امام کسے کہتے ہیں, ابھی ہم نہیں جانتے کہ امام حسین کون ہیں. جس نے امام حسین کو پہچان لیا پھر کائنات میں اس کا دل نہیں لگتا, پھر وہ کسی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا, اس کے لبوں پر سوائے حسین کے دوسرا نام آ ہی نہیں سکتا. میرے عزیزوں میں حقیقت کہہ رہا ہوں, یہ اور بات ہے کہ میں نہیں پہچانتا. آپ مجھے نہ دیکھیں, ان افراد کو دیکھیں جو امام حسین کو پہچانتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امام کو پہچانتے ہیں اپنی بساط کے مطابق. کما حق کہوں تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا, لیکن جتنا اگر کوئی ذرا بھی امام حسین کو پہچان لے, پھر کیا معنی ہے کہ وہ اس کا دل کسی اور طرف لگے, زبان پر دوسرے جملے آئے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنا شیرین نام آنے کے بعد اسے لفظ حسین کہا جاتا ہے. حسین لکھ کے تو دیکھو حسین لگتا. ہاں میرے عزیزو, آج کی تاریخ, آج پہلی محرم تھی اور آج شب دو ہے. کل یہ قافلہ کربلا پہنچ جائے گا. کل یہ سفر تمام ہو جائے گا. 28 رجب سے جو قافلہ چلا تھا کل اپنی منزل پر آ جائے گا. اور آج چونکہ پہلی محرم تھی, لہذا میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے پہلے شہید کا بھی تذکرہ کروں. آپ کو معلوم ہے کربلا کا پہلا شہید کون؟ کربلا کا پہلا شہید مسلم ابن عقیل. بنی ہاشم کی پہلی فرد جو راہ کربلا پر کام آئی اس کا نام ہے مسلم. حسین ابن علی سفر طے کر رہے ہیں علیہ علاف الطاعت والکرم، چلتے چلتے اچانک گھوڑا رکا. امام حسین نے سواری کو تبدیل کیا جیسا کہ کہا جاتا ہے، دوسرے گھوڑے نے بھی قدم نہیں بڑھایا. ایسا نہیں ہے کہ امام کو معلوم نہیں ہے، وہ تو مدینے میں نانی کو سارے مقامات دکھا چکا ہے. لیکن راہوار بدل کے بتا رہے ہیں کہ میری منزل کو جانور بھی جانتا ہے. ذرا پوچھو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بنی اسد سے پوچھا گیا اس جگہ وہ کہتے کیا ہیں، کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کوئی اور نام بھی ہے، اسے غازریہ کہتے ہیں. کوئی اور نام بھی ہے، شط فرات کہتے ہیں. کچھ اور بھی ہے، بتانے والے خاموش ہو جا. کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. آواز دی، اعوذ باللہ من کرب و بلا. ایک مٹھی خاک کو اٹھایا، سونگا، کہاں یہ زمین ہے جو میرے لیے پیدا کی. پہنچ گئے حسین کربلا. مسلم ابن عقیل کو بے چینی اسی کی تھی کہ میں نے جو خط لکھ دیا ہے اس کا جواب تو لکھ دوں. چونکہ حسین ابن علی کے پاس جب کوفے سے خط پہ خط خط پہ خط آئے اور حسین پر شرعی ذمہ داری کا حوالہ بھی دیا گیا، تو امام حسین نے جواب میں جناب مسلم کو بھیجا. میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ ہو گیا، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. اور لکھا، انی قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. میں تمہاری طرف اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے، اور اس کے بعد جو فقرہ ہے مسلم کے فضائل سے ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے، اگر امام حسین کا یہ فقرہ لکھا رہے تو کافی ہے. ثقتی من اہل بیتی، اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اور آپ یہ اپنے جب حالات سے آگاہ کریں گے تو پھر میں فیصلہ کروں گا. اور خط لے کر کے مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے. امام حسین کا بھائی کوفے آ گیا، لوگوں نے مسلم کا استقبال کیا، بیعتیں شروع ہوئیں. 30,000 تک کی روایت گئی کہ جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی. جناب مسلم نے اس خبر کو خط لکھ کر کے قاصد کو بھیج دیا کہ مولا کوفے کے حالات یہ ہیں، کیونکہ سفیر کی ذمہ داری ہے کہ جیسے حالات ہوں ان حالات سے آگاہ کرے. جناب مسلم نے جو حالات تھے وہ حالات لکھ دیے. اور ادھر لوگوں نے یزید کو خط لکھا کہ اگر مسلم ابن عقیل کچھ دن اور رہ گئے تو پھر کوفہ ہاتھ سے گیا. یزید نے ابن زیاد کو بصرے سے اٹھا کے کوفے بھیجا. اور جناب مسلم کہہ چکے تھے کہ امام حسین کوفے آ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں. وہ چہرے پر نقاب ڈال کے بنی ہاشم کا لباس پہن کے کوفے میں وارد ہوا، اور اس خبیث ابن خبیث نے ان چہروں کو پہچانا کہ جو چہرے استقبال کے لیے آئے تھے. پھر ایک ایک کی گرفتاری شروع ہوئی، ایک ایک کو پریشان کیا جانے لگا، ناموس کو حلال کر دیا گیا، گھروں کو لوٹا جانے لگا، لوگ جیسے آئے تھے پلٹنے لگے. اب حالات یہ ہو گئے کہ مسلم اس گھر سے اس گھر میں بدلے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو دشمن کو پتا چل جائے۔ کہہ دیا گیا کہ جہاں بھی مسلم ابن عقیل ہیں، جس گھر میں مل گئے اس کا خون حلال ہے، جہاں بھی مسلم ہو مسلم کو حکومت کے حوالے کیا جائے۔ لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ مسلم پر ایسا وقت آ گیا کہ جب جناب مسلم نے نماز مغربین پڑھائی ہے تو مسجد نمازیوں سے بھری تھی، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھا کے مسلم پیچھے مڑے ہیں تو صرف 30 لوگ موجود تھے، اور جب جناب مسلم جب اٹھ کر کے چلے ہیں دروازے تک آتے آتے 10 لوگ مسلم کے پیچھے بچے تھے، تاریخ نے عادت لکھی ہے، اور جب باب الکندہ سے باہر ہوئے ہیں تو اکیلے تھے۔ جناب مسلم نے وہ حالات امام حسین کو لکھے تھے، اور اب بعنوان سفیر یہ مسلم کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات کو لکھے۔ مسلم جانتے ہیں کہ امام کو سب پتا ہے، سب پتا کی بات نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ جناب مسلم کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات کو لکھے اور اس کی اطلاع امام حسین کو دیں۔ کوفے سے باہر نکلنا چاہا، جس دروازے پر گئے وہاں فوج ہے، مسلم کوفے سے باہر نہیں نکل سکے۔ دن ہو گیا، ایک جگہ پناہ لے کر کے ٹوٹی سی مسجد میں بیٹھ گئے۔ رات ہوئی، پھر کوفے کے دروازوں پر جا رہے ہیں، جتنے دروازے باہر نکلنے کے ہیں، جدھر سے جاتے ہیں وہاں فوج موجود ہے، جناب مسلم نکل نہیں پا رہے۔ یہاں تک کہ 2 دن گزر گئے، نہ مسلم نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، مسلم اگر آپ غور سے دیکھیں تو جناب مسلم دیباچے کربلا ہیں، جتنی مصیبتیں کربلا میں تفصیل سے آنے والی ہیں مسلم پر اجمال میں پڑ رہی ہیں۔ کربلا کے بچے، عورتیں، جوان بھوکے پیاسے رہنے والے ہیں، عقیل کا لال بھی بھوکا اور پیاسا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسلم 8 ذوالحج کو جب رات کی تاریکی میں نکلے ہیں تب اتنا پیاسے ہیں مسلم کہ مسلم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، اور اب پیر رکھتے کہیں ہے پڑ کہیں رہا ہے۔ ابھی بھی مسلم کی تمنا یہ ہے کوئی راستہ تو مل جائے کہ میں کوفے سے نکل جاؤں۔ اسی عالم میں گلیوں میں گھوم رہے تھے، دیکھا ایک عورت کھڑی کسی کا انتظار کر رہی ہے، اس سے مسلم نے اشارے سے پانی مانگا، وہ اندر گئی پانی لے کر کے آئی، جناب مسلم کو دیا، جناب مسلم نے پانی پیا۔ ابھی کوفہ اتنا نہیں بدلا تھا، مانگنے سے پانی مل جاتا تھا۔ پانی پی لیا، مسلم گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس عورت نے کہا کہ اے شیخ، کوفے میں مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم کہیں چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، یہاں نہ بیٹھو، تجھے ایسا نہ ہو کہ حکومت کے لوگ تمہیں پریشان کریں۔ یہ کہہ کر کے وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئی، دیکھا مسلم بیٹھے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ چونکہ مناسب نہیں ہے یہاں پر رہنا، لوگ تمہیں پریشان کر سکتے ہیں، رات کی تاریکی ہے۔ پھر گئی، پھر آئی، پھر مسلم بیٹھے تھے۔ اب اس کا لہجہ بدل گیا، جو جملے لکھے وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا لہجہ بدل گیا، کہا میں ایک بیوہ ہوں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، کوئی جوان بنے گا۔ لوگ کچھ کہیں گے، جوان میرے دروازے بیٹھا رہے، اپنے گھر چلا جا۔ میں اتنا سننا تھا، غیرت ہاشمی کو جوش آیا، سر اٹھایا کہ یہ بتا، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ یہ تاریخ کا جملہ ہے، میری خطابت نہیں ہے عزیزوں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم مسافر ہیں۔ کہا وطن کہاں ہے؟ کہا مدینہ۔ مدینہ سنا تو خبر آ گئی۔ محلہ؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ ارے نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا ہاتھوں کو جوڑا، اے آقا معاف کرنا، ہم نے پہچانا نہیں۔ دروازہ کھولا، گھر کے اندر بلایا، مسلم کے سامنے دسترخوان لگایا، کھانا پانی، مسلم نے کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پیا، اور کہتی ہے مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے، یا علی امام حسین کا سفیر ہے، یاد حسینی کو جانتا ہے یا تمہارے حسینی سے واقف ہے؟ مصلی عبادت میں کھڑے رہے، کچھ دیر کے لیے سوئے، آنکھ لگی، دیکھا خواب میں جناب امیر المومنین کہتے ہیں مسلم العجل العجل، بیدار ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، توا پانی لے کر کے آئی، نماز صبح سے بھی مسلم فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ چاروں طرف سے گھر گرنے کے آثار نمودار ہونے لگے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، نیزوں کی تلواروں کی آواز آنے لگی، جناب مسلم نے محسوس کر لیا، مصلی عبادت سے اٹھے، اسلحہ سجنا شروع کیا، ذرا اوڑی ذرا پہنی، ڈال لی تلوار لی، توا پوچھتی مولا خیریت تو؟ کہا سن نہیں رہی ہو، تمہارا گھر چاروں طرف سے گر رہا ہے، چونکہ توا کے بیٹے نے چگل خوری کی تھی جا کر کے محمد ابن اشعث کے بیٹے سے، لہذا مسلم کی اطلاع مل گئی، کہا تمہارا گھر گر رہا ہے، کہا پھر؟ کہا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ میری وجہ سے لوگ گھر کے اندر آ جائیں اور تمہاری بے پردگی ہو جائے، اے آقا توا کنیز ہے، آل محمد کے گھر کی فرد ہو رہی ہے، اسلحہ لے کے عقیل کا لال گھر سے باہر آیا، جنگ شروع ہوئی، خطرناک جنگ ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، یہ عباس کا بھائی ہے، کیسے نہ جنگ کرتا، عقیل کا بیٹا خوب لڑے مسلم، حال یہ ہے کوفے کی اس جنگ کا کہ لوگ چھتوں پر کھڑے ہوئے آگ پتھر کی بارش کر رہے ہیں، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے جو مسلم پر غلبہ پا لیا جائے، ایک رسالہ بھیجا گیا، دوسرا رسالہ بھیجا گیا، تیسرا رسالہ بھیجا گیا، ابن زیاد نے کہا، عمر زیاد نے کہا وائے ہو تم پر، ابن زیاد کہتا وائے ہو تم پر، ایک مسلم سے لڑنے کے لیے اتنے، پھر کہتا سنا مسلم کو دھوکہ دو ورنہ قابو نہیں پا سکتے، ایک گڑھا کھودا گیا، دشمن پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، مسلم جوش و شجاعت میں آگے بڑھے، ناگہاں ہذا اول الغدر، مسلم قید کر لیے گئے، اسیر کر لیے گئے، ہاتھوں میں رسی باندھ کے مسلم کو کھینچتے ہوئے دارالعمارہ تک لائے، خون بہ چکا ہے بہت زیادہ، آفتاب کی تمازت ہے، پیاسے ہیں، دارالعمارہ پر پانی مانگا، پانی لا کر کے دیا گیا، پینا چاہتے ہیں، خون گرا پیالے کے اندر پھینک دیا، پھر مانگا، پھر کہتے لو کان لی من الرزق المقسوم لشربتہ، اگر میرے قسمت میں یہ پانی ہوتا تو میں پی چکا ہوتا، ارے کیسے پی لیتے مسلم، اسی جگہ سے تو سکینہ پیاسی گزرنے والی ہے، اور اس کے بعد میں دو تین جملے میرے عزیزوں، اس کے بعد جناب مسلم دارالعمارہ کے اندر آئے، ابن زیاد سے گفتگو ہوئی، اور اس نے کہا لے آ بالا خانے پر، مسلم کو شہید کر دیا جائے، مسلم کو قتل کر دیا جائے، لے کر کے بالا خانے پر دارالعمارہ کی چھت پر لایا گیا مسلم کو، جناب مسلم نے کہا اتنی اجازت ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں؟ کہا پڑھ لو، جناب مسلم نے دو رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد، اب دنیا سنیں گے آپ، نماز پڑھنے کے بعد جناب مسلم نے کوفہ، جناب مسلم نے مکے کا رخ کیا، ادھر سیما میں حسین آ رہے تھے اور آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، ہواؤں کی دوش پر مسلم کا سلام گیا، حسین بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، وعلیک السلام سلام، یا اخی اے مسلم تم پر ہمارا سلام، مسلم قتل کر دیے گئے، امام حسین سفر میں، جلدی جلدی میرے عزیزوں، امام حسین سفر میں ہیں، دو شخص سامنے سے آتے دکھائی دیے، امام حسین نے انتظار کیا آ جائے جن سے کچھ پوچھوں، وہ راستہ کاٹ کے چلے گئے، امام حسین کے ساتھیوں نے سمجھ لیا، ان کے پاس گئے لے کر کے آئے، کہا یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے آ رہے ہیں، کہا مسلم کی کوئی اطلاع ہے؟ کہا کہ ذرا خیمے سے دور آ جائیے، مولا بس اتنا سن لے، جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندی تھی، کوفے کی گلیوں میں لوگ گھسیٹ بلایا مسلم کی یتیمہ کو, اپنے دوش پر زانو کا بٹھایا, امام حسین امام حسین کی بانجی ہے, زانو کا بٹھایا, سر پر دست شفقت پھیرا, بچی خاندان امامت کی پلی تھی, انداز کو پہچان گئی, گھبرا کے اٹھی, چچا خیریت تو ہے, آپ تو سر پائے سے ہاتھ پھیر رہے جیسے یتیموں کے دل. امام حسین نے گلے سے لگا لیا, اے میری بچی اب مجھے اپنا باپ سمجھنا, تیرا باپ نہ رہ گیا. ایک جملہ آخری ہے میرا دل جب یاد آئے تو رولے نہ مجلس تمام ہو گئی. جو مسلم کی زوجہ درمیان میں بیٹھی, بیویوں نے آ کر کے پرسا دینا شروع کیا, ارے بیوہ ہو گئی ہے مسلم کی زوجہ, پرسا دے رہی ہے عورتیں, پرسا دینے کے لیے بھائی بھی آئے ہیں, ابو الفضل العباس کی حقیقی بہن آئے, جناب مسلم کی زوجہ آ کے چاروں بھائی بیٹھے, عجب نہیں اب